بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مصطلح الحديث للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كدرس كأغاز آج کی نصیب سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع پر بہترین طریقے سے اور آسان طریقے سے بات کر سکوں، اور آپ ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آپ ساتھی حاضرین اور سامعین میری باتوں کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کیونکہ کافی دیر انقطاع کے بعد ہم نے پھر اس درس کا آغاز کیا ہے، تو پچھلے جو دروس ہیں ان کے متعلق اور بعض اہم باتیں مصطلح الحدیث کے متعلق آج کی نشست میں بیان کرتے ہیں. یہ ایک خلاصہ بھی ہو جائے گا پورے موضوع کا، اور جو ساتھی پہلی مرتبہ آئے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ پچھلے دروس میں کیا گزر چکا ہے، اور مصطلح الحدیث کا عام طور پہ اجمالی طور پہ معنی کیا ہے، اور اس علم کے اندر کیا فوائد ہیں، اور یہ علم کیوں حاصل کرنا چاہیے ہمیں، اور وہ کون کون سے الفاظ ہیں جن کا تعلق حدیث سے ہے جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. مصطلح الحدیث دو لفظوں پر مشتمل ہے، ایک ہے مصطلح، دوسرا ہے حدیث. مصطلح کہتے ہیں کسی فن کے الفاظوں کو سمجھنا، انگلش میں ٹرمینالوجی. ہر فن کے اپنے اپنے خاص الفاظ ہوتے ہیں جن کو سمجھنا اس فن میں داخل ہونے والے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ان الفاظوں کو سمجھوں جس کا تعلق میڈیسن سے ہے یا سرجری سے ہے. اب مجھے اگر خون کی نالیوں کا نام اور ان کی برانچوں کا نام نہیں آتا، وہ ٹرم جو استعمال ہوتی ہے میڈیسن میں، وہ لفظ جو خاص استعمال ہوتے ہیں، تو میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا. آپریشن کے لیے، سرجری کے لیے جو خاص لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اپینڈیسیکٹمی، اپینڈکس کا آپریشن کرنا اور کاٹنا. اب یہ اپینڈیسیکٹمی کا لفظ جو ہے یہ ہم نے جانا ہے، پھر ہم آپریشن کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. اگر یہ لفظ ہم جانے بھی نہیں، اپینڈکس ہوتی کیا ہم یہ بھی نہ جانے، تب تو آپریشن تو بالکل محال ہے. اسی طریقے سے آپ کک کو دیکھ لیں، کوکنگ کرنے والا، اگر اس کو پتہ نہیں ہے کہ مختلف سبزیوں کے نام کیا ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ آپ کو کیسے بتائے گا کہ یہ کوکنگ کیسے اس نے کی ہے، اس میں کیا کیا ڈالا ہے، اس نے کون کون سے مسالے اس نے بیچ میں ڈالے ہیں. تو خاص الفاظ ہر فن کے لیے ہیں، خاص الفاظ اس فن کے ساتھ جو جڑے ہیں ان کو سمجھنا، اسے کہتے ہیں مصطلح، ٹرمینالوجی. اور حدیث کے متعلق بھی ایسے ہی خاص الفاظ ہیں جن کو سمجھنا ہر اہل حدیث کے لیے ضروری ہے. ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، لیکن حدیث پر عمل تو الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن حدیث کے متعلق بعض ایسے الفاظ بعض اوقات سامنے آتے ہیں جو سر کے اوپر سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا تھا. اور مخالفین کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا ہے، وہ کہیں تم لوگ اپنے آپ کو حدیث کہتے ہو، تمہیں پتہ نہیں شاد حدیث کیا ہوتی ہے، تمہیں پتہ نہیں ادراج کیا ہوتا ہے، تمہیں پتہ محفوظ الوید کون سی ہوتی ہے، تمہیں پتہ حدیث حسن لغیر ہی کون سی ہوتی ہے، مضطرب کیا ہوتا ہے، مدلس کون ہوتا ہے. یہاں پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. طالب علم کے لیے جاننا ضروری ہے. عوام الناس اگر نہ بھی جانے اس فن کو تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ مجلس طلاب علم کے لیے ہے, تو ان کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس علم کو بھی حاصل کیا جائے. دوسرا لفظ ہے حدیث. حدیث کا معنی ہے, تعریف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت قول کی ہو یا فعل کی ہو یا اقرار کی ہو یا وصف کی ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے کوئی عمل کیا یا کچھ کہا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے اس کا اقرار کیا یا خاموشی اختیار کی, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف, خلقی یا خلقی. خلقی یعنی اخلاق کیسے تھے, نرمی کرنے والے تھے, رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی پسند کرتے تھے, غصہ جلدی نہیں کرتے تھے, اگر کرتے تو حق کے لیے کرتے, کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا الا حق کے لیے. تو یہ اخلاق ہیں. اور خلق صفات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت, حلیہ مبارک کیسا تھا, قد درمیانی تھا, چہرہ گول تھا, داڑھی لمبی اور گھنی تھی, کالے رنگ کی تھی اور چند سفید بال تھے گنے ہوئے, اور کندھے چوڑے تھے, بال لمبے تھے. یہ جو صفات ہیں یہ ہیں خلق صفات. یہ حدیث کا معنی اور مطلب. قول جس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما الاعمال بالنیات, عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ فرمان ہے, قول ہے. اور عمل جیسا کہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز, صلوا کما رأیتمونی اصلی, یہ فرمان ہے. اب کیسے نماز پڑھی, صحابہ کرام نے جو حدیث ہم تک پہنچائی ہیں یہ مثالیں ہیں فعلی حدیث کی. اقرار کی مثالیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ گو کھائی گئی. گو جانتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے ہیں. ضب عربی زبان میں کہتے ہیں, اردو میں گو کہتے ہیں, انگلش میں کیا کہتے ہیں, انگریز کی طرح ہے, نہیں جانتے ہیں جی, سانڈا بھی کہتے ہیں اردو میں. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گو کا گوشت کھایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, خود نہ کھایا اور فرمایا کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ نہیں ہوا کرتا, ہم نہیں کھاتے, لیکن کھانے والوں کو منع نہیں کیا کیونکہ حلال تھا. دیکھیں حلال تھا, بعض لوگ کہتے حرام, بعض لوگ کہتے مکروہ ہے, نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے. اگر حرام ہے مکروہ ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرام کھانے کی اجازت دیتے کبھی؟ نہ, کبھی اجازت نہ دیتے. یہ تقریر سنت, تقریر حدیث کی مثال ہے. اور وصف کی مثال میں بیان کر چکا ہوں, اخلاق اور خلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث کے متعلق خاص الفاظ سمجھنے کی کیا اہمیت ہے, کیا ضرورت ہے, یہ حدیث کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, میں یہاں پر زیادہ وقت نہیں لوں گا, کہ حدیث ہماری شریعت کا دوسرا ماخذ ہے قرآن مجید کے بعد, اور حدیث کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. بعض لوگ ناممکن کہتے ہیں, اور ہو سکتا ہے یہ بات ان کی درست ہو ایک لحاظ سے, کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیا جیسے میں بیان کروں گا مجمل ہے, ان کی تفصیل جو ہے حدیث میں آئی ہے, وہاں پر تو ناممکن ہے. ہم پورے قرآن کو نہیں کہہ سکتے کہ ناممکن ہے, کیونکہ بعض آیات ایسے ہیں جس میں حدیث نہیں, صحابی کا قول ہے یا تابعین کا قول ہے تفسیر میں, تو ناممکن تو نہ ہوا، لیکن بعض ایسی چیزیں جو بالکل ناممکن ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کا ہونا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچاؤ احسن طریقے سے، اور قرآن مجید کی آیات لوگوں کو سمجھاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لوگوں کو سمجھایا. اب مثال کے طور پر وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. چار ارکان اسلام کے، پانچ میں سے چار، ان چاروں ارکان کا دار و مدار حدیث پر ہے. دیکھیں حدیث کی اہمیت دیکھیں. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نہ اور نماز قائم کرو. نماز کیسے قائم کرے، کتنی نمازیں ہیں، اور ہر نماز کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کون سے الفاظ کس حصے میں پڑھنے ہیں، اگر نماز قضا ہو جائے تب کیا کرنا ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کس کو دینی ہے، کس وقت میں دینی ہے، یعنی کب دینی ہے، اور اگر زکوٰۃ غلط لوگوں کو دی جائے اس کا کیا حکم ہے، اس کی تفصیل قرآن مجید میں نہیں ہے. اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ کی ابتدا اور انتہا، کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اس کی تفاصیل جو ہیں وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہیں. پھر حج ہے، حج کے ارکان کیا ہیں، حج کی شروط کیا ہے، حج کے واجبات کیا ہیں، حج کیسے کیا جاتا ہے، اس کی صفت کیا ہے، یہ سارے کے سارے ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتے ہیں. تو حدیث کو ہم جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کر سکے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نماز کیسے ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لیں، وہ جس چیز سے تمہیں منع فرمائے رک جاؤ. تو ہم نے دیکھا حدیث مبارکہ میں، اور ان حدیث کو جمع کیا جس میں نماز کا ذکر ہے، اور ہم نے نماز، اپنی نماز اس طریقے سے پڑھی جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اچھا اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف. اب ہم حدیث کو جاننا چاہتے ہیں. حدیث کو جاننے کے لیے کیا ہم نے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی؟ نہیں. اچھا آخر کوئی واسطہ تو ہوگا ہمارے درمیان اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اب اصل بات دیکھیں، جھگڑا اس پہ نہیں ہے کہ یہ فرمان کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہے یا نہیں ہے. بعضوں غلط سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کے مسئلہ کی حدیث ہے تو صحیح، ہمارے مسئلہ کی ہو تو غلط ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بات صرف مسلک کی ہے، حدیث کی اہمیت کوئی بھی نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت کوئی بھی نہیں. یہ غلط بات ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہماری سر آنکھوں پہ ہے، دین ہے، لیکن یہ پیغام ہم تک پہنچا کیسے؟ لوگوں کے ذریعے سے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنا، صحابہ کرام سے ان کے جانشین، ان کے تلامیذ تابعین نے سنا، پھر تابعین کی تلامیذ نے تابعین سے سنا، پھر ان کے شاگردوں نے ان سے سنا، پھر ان کے شاگردوں نے ان سے سنا، اور ایک لمبی سی لڑی آ رہی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی بعض لوگوں کو. ہمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ذکر کیا ہے؟ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ الوحی. سمجھیں ذرا، ذکر کا مطلب ہے وحی، اور وحی دو قسم کی ہے، نمبر ایک قرآن مجید، نمبر دو صحیح حدیث، حدیث نہیں صحیح، کیونکہ ضعیف حدیث بھی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے جیسے کہ قرآن مجید کو محفوظ کر دیا، اسی طریقے سے حدیث کو بھی محفوظ کر دیا. اور اس کے لیے ایسے بندے، ایسے مرد پیدا کیے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس حدیث کو محفوظ کرنے پر لگا دی. اللہ تعالیٰ کا چناؤ، اللہ تعالیٰ کی توفیق، علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس کوئی مرد ہو کرنے والے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ائمہ نے، بعض ائمہ نے لکھنا شروع کر دیا، کیونکہ امت کے لیے، آگے آنے والے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی کہ پوری سند کو یاد رکھیں. تو انہوں نے کتابی شکل میں کسی ورقوں میں سند حدیث کو لکھنا شروع کیا، حدیث کو لکھنا شروع کیا. امام مالک نے موطا لکھی، اور کہا جاتا ہے کہ ان سے پہلے امام زہری نے لکھی، پھر امام مالک نے لکھی، پھر دیکھتے دیکھتے باقی ائمہ نے بھی لکھنا شروع کر دیا. اور پھر معروف کتابیں گئیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، پھر سنن کی کتابیں اور مسانید اور دوسری کتابیں. ہم نے یہ جان لیا کہ ہم نے عمل حدیث پہ کرنا ہے، لیکن کیا یہ حدیث جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں، اس کو جاننے کے لیے، اچھا پہلی بات یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ کوئی شخص آ کے کہہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کیا خیال ہے؟ کافی نہیں ہے، کیونکہ بہترین صدی میں، پہلی صدی میں ہی اہل بدع نے اپنا کام شروع کر دیا. اور جب انہوں نے کوشش کے باوجود بھی، بلکہ کوششوں کے باوجود بھی دین کو اپنے ہاتھ سے، تلوار سے نہ توڑ سکے، تو انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، وہ تھا نفاق کا راستہ، کہ کفر کو دل میں چھپا کر زبان سے کلمہ پڑھ لو. یہ مسلمان سیدھے سادھے لوگ ہیں، بیچارے ہیں، تم کلمہ پڑھ لو بس گلے سے لگا دیتے ہیں، پھر اندر سے اپنا کام کرتے رہو. یمن سے ایک یہودی نکلا، عبداللہ بن سبا، اور شام سے ایک نصرانی نکلا، سوسن نصرانی، اور اس طریقے سے لوگ نکلتے گئے اور کلمہ پڑھ کر ظاہراً مسلمان ہوتے گئے، اور پھر اپنی اپنی بدعتیں عوام الناس میں رائج کرنا شروع کر دیں. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیتے اور اس پر یقین کر لیتے، تصدیق کر لیتے، لیکن جب اہل بدع بڑھ گئے اور ان کی بدعت سامنے آئی، پھر ہم نے احتیاط کرنا شروع کر دی، اور ہم نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے. جو شخص ہم سے بیان کرتا، ہم اسے کہتے آپ نے کس سے سنا، پھر اس نے کس سے سنا، پھر اس نے کس سے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم یہ پوچھتے کہ بیچ میں لوگ کون ہیں، اگر وہ سچے ہوتے تو ہم حدیث کو لے لیتے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے تصدیق کرنے کے بعد، اور اگر ان میں سے کوئی جھوٹا ہوتا یا منافق ہوتا تو ہم اس کی روایت کو رد کر دیتے. اور یہ مقدمہ صحیح مسلم میں ابن سیرین کا یہ قول موجود ہے. تو ہم نے اب یہ جان لیا کہ حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے سند اور ایک ہے متن. متن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو ہم نے سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اور سند راویوں کی وہ لڑی جو پہلے راوی سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اچھا، اب یہ ہم نے جان لیا کہ سند بھی ہوتا ہے اور متن بھی ہوتا ہے. حدیث کے ساتھ ساتھ بعض اوقات دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دوں پھر واپس آتے سند اور متن پہ. اثر، اثر جو ہے وہ کسی صحابی یا تابعی کی طرف قول یا فعل کی نسبت کرنا، صحابی کا قول ہے یا تابعی کا قول ہے یا کسی امام کا قول ہے، تو اسے اثر کہا جاتا ہے. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بات سمجھے، صحابی کا فرمان ہے یا تابعی کا قول ہے یا کسی محدث کا قول ہے، امام احمد بن حنبل کا قول ہے، امام ابو حنیفہ کا قول ہے، اسے کہا جاتا ہے اثر. اور محدثین کے نزدیک اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیجئے، بعض اوقات اثر کا لفظ بھی استعمال کرتے لیکن قید لگا کے، فی الاثری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اثر اگر مطلقاً ہو بغیر قید کے تو مطلب ہے یا تو صحابی کا فرمان ہے یا تابعی کا قول یا کسی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا قول ہے. اور اگر قید لگائی جائے فی الاثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حدیث ہوتی ہے، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. دوسرا لفظ ہے الخبر، خبر کہتے ہیں خبر کو، کوئی بھی خبر ہو، اور خبر دونوں کو شامل ہے، حدیث کو بھی شامل ہے، اثر کو بھی شامل ہے. خبر عام لفظ ہے، خبر کا مطلب ہے یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے حدیث کہا جاتا ہے، اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا فرمان ہے، کسی اور کا قول ہے، جس اگر صحابی ہے یا تابعی ہے یا کوئی اور، تو اسے اثر کہا جاتا ہے. تو بعض اوقات لفظ استعمال ہوتا ہے روایت، بعض اوقات استعمال ہوتا ہے حدیث، بعض اوقات اثر، اور بعض اوقات خبر. یہ سارے کے سارے چاروں کے چاروں ایک ہی چیز ہے، ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، اب سند کی طرف واپس آتے ہیں، سند اور متن. علم حدیث کے دو قسم کے علم ہیں، ایک ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا، متن کو سمجھنا، اس میں سے فوائد اور اسباق نکالنا اور ان پر عمل کرنا تاکہ عمل کے لیے آسانی ہو جائے. متن کو سمجھنا، اسے کہتے ہیں روایت الحدیث، روایت الحدیث. جیسا کہ آپ نے دروس میں آج کل کتاب التوحید کے دروس جاری ہیں، اور حدیث بیان کرنے کے بعد ہم اس کی شرح کرتے ہیں اور فوائد نکالتے ہیں، یہ کون سا علم ہے؟ علم روایت الحدیث. دوسرے قسم کا علم ہے جو ہمارا موضوع ہے، کہ سند کو دیکھا جائے، متن کو دیکھا جائے غور سے، اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ روایت جو ہے کیا یہ قابل قبول ہے یا نہیں. اسے کہتے ہیں علم درایت الحدیث، درایت الحدیث، کہ روایت کو جانچنا. درایا، دال رے الف یہ ہے، درایا جاننے سے، پہچاننے سے، جانچنے سے لفظ درایا نکالا گیا، درایا. اور علم درایت الحدیث جو ہے اسے کہتے ہیں علم مصطلح الحدیث، جو ہمارا موضوع ہے درایت الحدیث، یہ علم مصطلح الحدیث ہے. اچھا، سند کی تحقیق اور متن کی تحقیق، متن کو سمجھنا نہیں، متن کی تحقیق کرنا، کیا یہ صحیح ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے، سند صحیح ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے. اور یہ سب ابھی آئے گا انشاءاللہ، میں ترتیب سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سمجھنا. اچھا، حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے راویوں کے ذریعے سے، سند کے ذریعے سے. اور سند میں یاد رکھیں بعض اہم مباحث ہیں، میں ان میں سے انشاءاللہ جب سند پہ بات کروں گا تو تفصیل بیان کروں گا، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ سند جڑی ہوئی ہونی چاہیے، جڑی ہوئی، یعنی ہر شاگرد اپنے استاد سے سنا ہو، ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سنا ہو یا اپنے استاد سے روایت کرتا ہو جس سے اس کی ملاقات ثابت ہو. کہاں سے کہاں تک؟ سند کے شروع سے لے کے آخر تک. اچھا، یہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے یہ دو طریقوں سے پہنچی ہے. نمبر ایک، اتنی زیادہ تعداد میں راویوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہو کہ ان کو گننا محال ہو جائے، اب گن نہیں سکتے، لا محدود تعداد میں لوگوں نے حدیث کو روایت کیا ہو، اسے کہتے ہیں متواتر حدیث. اور دوسری شرط ہے اس کی، یعنی ایک تو نامحدود تعداد میں ہو، دوسری کہ ان کا جھوٹ پہ اکٹھا ہونا ناممکن ہو. یعنی مثال کے طور پر ایک روایت ہے، اہل حجاز والے بھی روایت کرتے ہیں، اہل شام والے بھی کرتے ہیں، مصر والے بھی کرتے ہیں، عراق والے بھی کرتے ہیں، یمن والے بھی کرتے ہیں، تو اتنی زیادہ تعداد میں لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ آپ اگر راوی کو گننا شروع کر دینا کہ ایک سند میں کتنی راوی ہیں، پھر انہوں نے کس کس سے سنا ہے، تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے. اچھا، اسے کہتے ہیں متواتر. دوسری قسم ہے احاد. احاد وہ حدیث ہے جو ہم تک پہنچی ہے خاص تعداد راویوں سے، راوی کے یہاں پہ خاص تعداد، ہم ان کی تعداد بیان کر سکتے ہیں کہ کتنی راوی ہیں، اسے کہتے ہیں احاد. یعنی احاد وہ حدیث ہے جو غیر متواتر ہو، جو متواتر نہ ہو. پھر احاد کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے مشہور. مشہور اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند میں یا اسناد میں تین راوی ہوں یا تین سے زیادہ ہوں، تین یا تین سے زیادہ، لیکن متواتر کی حد تک نہ پہنچے، چار ہو، پانچ ہو، دس ہو، بیس ہو، آپ گن سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں مشہور حدیث. دوسری قسم کی ہے عزیز. اس میں یہ وہ حدیث ہے جس کو صرف دو راوی بیان کریں، دو. اور تیسری قسم ہے فرد حدیث، جسے غریب بھی کہا جاتا ہے، غریب، کہ صرف ایک راوی نے بیان کیا ہو. اچھا، اب میں مزید آسان کر کے سمجھاتا ہوں. ایک ہوتا ہے طبقۃ الرواۃ، طبقہ، لیول ہوتا ہے. اب یہ لیول جو ہے، جو حدیث کی کتاب میں بیان کر رہا ہے روایت کو، مثال تو صحیح بخاری کی روایت، جو حدیث بیان ہو رہی ہے، امام بخاری کے جو بھی ساتھی ہیں ان کے ہم عمر اور ایک ہی استاد سے لینے والے، یہ ایک طبقہ سمجھا جائے گا، ایک طبقہ، ایک لیول ہے ان کا. پھر ان کے استاد، ان کے ہم عمر اور ایک استاد سے لینے والے، دوسرا طبقہ ہے، دوسرا لیول ہے. پھر تیسرا لیول عزیز. مشہور کے لیے کسی روایت کو مشہور قرار دینا یہ کافی ہے کہ کسی بھی طبقے میں، کسی بھی طبقے میں تین یا تین سے زیادہ راوی ہوں. ایک طبقے میں کیوں نہ ہو، دوسرے میں یا تیسرے میں، کسی میں اگر تین راوی پائے جائیں اور باقی میں لا محدود تعداد ہوں، تو آپ گن نہیں سکتے. صرف ایک طبقے میں جو تابعین کا طبقہ ہے مثال کے طور پہ، اس میں صرف تین تابعین روایت کے، باقی تابعین روایت نہیں کیا، اسے کہتے ہیں مشہور حدیث. پھر عزیز، تبع تابعین میں سے صرف دو نے روایت کیا ہے اور باقی بہت زیادہ ہیں. یعنی کم سے کم طبقے میں، طبقے میں کم سے کم راوی جو ہیں وہ معتبر ہوتے ہیں، یاد رکھیں. احاد و متواتر کے تعلق سے جو کم سے کم ہیں وہی معتبر ہوتے ہیں. اگر لا معدود تعداد ہے تعداد متواتر ہے, اگر تعداد معدود ہے محدود ہے تین یا تین سے زیادہ ہے تو مشہور ہے, صرف دو ہے عزیز ہے, صرف ایک ہے فرد ہے یا غریب ہے. غریب کہتے ہیں حیران کن, حیران کر دینے والی ہے. بھئی ایک استاد ہے اس کے 100 یا 200 شاگرد ہیں, ان 100-200 میں صرف ایک نے اس روایت کو بیان کیا, باقی کہاں ہیں؟ حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ باقی نے روایت کیوں نہیں کیا؟ اسے کہتے ہیں غریب, تعجب کی بات ہے, غریب حیران کر دینے والی بات ہے کہ ایک نے کیوں روایت کیا ہے. اور آپ یہ یاد رکھیں کہ باقی سند میں اگرچہ ساری سر سند متواتر ہو لیکن صرف ایک طبقے میں آ کے ایک راوی نے روایت کیا ہے, اب تواتر ختم ہو گیا, مشہور بھی ختم ہو گیا, عزیز بھی ختم ہو گیا, اب کیا ہوگی؟ فرد ہوگی, غریب ہوگی. پھر اس کی آگے بھی دو قسمیں ہیں. بہرحال یہ ہم نے سمجھ لیا ہے, یہاں تک ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. یہ تھا حدیث کے متعلق. اب آتے ہیں صحیح حدیث کے متعلق چند باتیں, کیونکہ ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی. جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض منافقین نے بھی ایک آسان دروازہ دیکھا, چور دروازہ کھولا اور اس سے گھس گئے, ان کو آسانی نظر آئی اور انہوں نے اپنے باطل کو رواج دیا ایک لفظ سے, قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا مشکل تھی ان کے لیے؟ جس نے کفر کو چھپایا ہوا ہے اس کو کیا, اس کو کس چیز کی فکر ہے پھر؟ نعوذ باللہ, جب کفر کا پردہ جم جاتا ہے دل کے اوپر پھر اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہتی. زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان کے ساتھ مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دل میں نفاق ہے. تو انہوں نے اپنے بدعت کو رواج دینے کے لیے حدیثیں گھڑنا شروع کر دی اپنی طرف سے. تو علماء الحدیث نے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان راویوں کو الگ الگ کرنا شروع کیا اور حدیث کو صحت کے ترازو پر تولنا شروع کیا کہ کون سی صحیح ہے کون سی ضعیف ہے, ان کو الگ الگ کر دیا. آج بعض لوگ کہتے ہیں بھئی حدیث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, تو حدیث کا انکار کرو اور صرف قرآن مجید ہی تمہارے لیے کافی ہے. یہ ان کی غلط بات ہے. عقل مند کبھی بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہماری دنیا میں آپ دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ملاوٹ ہو چکی ہے پھر بھی ہم استعمال کرتے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کیونکہ اس ملاوٹ ہو گئی تو میں نہیں استعمال کرنا چاہتا اسے. سونے میں ملاوٹ ہو جاتی ہے, کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہو جاتی ہے, تو سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹیسٹ کرتے ہیں. نہیں, سمجھدار لوگ یہ نہیں پھینک دیا یا لینا نہیں ہے زندگی ساری, دنیا میں رہنا ہے تو لینا ہی پڑے گا, تو ٹیسٹ کرتے ہیں. خاص طریقے کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اگر وہ چیز اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائے تو وہ ان کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے, اگر وہ اس ٹیسٹ میں فیل ہو جائے تو اسے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ایک ترازو ہے ان کے پاس. اللہ تعالیٰ نے محدثین کو ایک ایسے ترازو دیا, ان کو توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے ایک ترازو رکھا اور حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ترازو پہ تولتے گئے. جو اس ترازو پہ فٹ آیا وہ صحیح حدیث نکلی, جو فٹ نہ ہو وہ ضعیف حدیث نکلی. صحیح حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث کی تعریف, وہ روایت جس کی سند متصل ہو شروع سے آخر تک اور روایت کرنے والا عدل ہو, متقی پرہیزگار استقامت پر ہو اور اس کا حافظہ بھی چوٹی کا ہو, چوٹی کا حافظہ, بہترین حافظہ, حافظہ حفظ کرنا, اور اس روایت میں شذوذ بھی نہ ہو اور علت بھی نہ ہو. پانچ چیزیں بیان کی ہیں, یہی پانچ شرطیں ہیں صحیح حدیث کی, اور یہ ترازو ہے, اسی پہ تولے پتہ چلتا ہے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. وہ روایت جس کی سند متصل ہے, متصل کیا مطلب یعنی جڑی ہوئی, وہ حدیث جس کی سند جڑی ہوئی ہے, یعنی ہر راوی نے اپنے استاد سے اپنے شیخ سے روایت کو بیان کیا ہو, بیچ میں کوئی توڑ نہ ہو, جڑی ہوئی سند ہو پوری شروع سے آخر تک, اور راوی جو ہے اسے کیسا ہونا چاہیے, جو حدیث بیان کر رہا ہے روایت کر رہا ہے, جو ہمارے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں, جن کے بارے میں نے بات کی, یہ کون لوگ ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, کیا یہ متقی پرہیزگار سچے لوگ ہیں, پرہیزگار ہیں, عملاً کیسے ہیں, اس کو کہتے ہیں عدل, سیدھا راستے پہ چلنے والا. اچھا جی, بندہ بھی عدل ہے, اچھا ہے, لیکن کیا اس کا حافظہ بھی قوی ہے, مضبوط ہے, یا بھلکڑ ہے, بھول جاتا ہے جلدی سے؟ حافظہ بھی چوٹی کا ہے, قوی ہے, یہ ٹیسٹ پاس ہوا. پھر کیا یہ جو روایت بیان کی گئی ہے اس کی مخالف دوسری روایت تو نہیں ہے؟ یہ ایک حدیث ہے, کہ اس کے ساتھ کی دوسری حدیث میں جو اسے ٹکراتی ہو, اگر کوئی دوسری حدیث ہے دوسری سند کے ساتھ اسے ٹکراتی ہے, تو ہم دیکھیں گے کون سی زیادہ قوی ہے, کون سی زیادہ مضبوط ہے, اس کے راوی جو ہیں یہ زیادہ ثقات العدول ہیں یا اس سند کے راوی زیادہ ثقات العدول ہیں, اس روایت کے سند میں کتنی راوی ہیں, اس کے کتنی راوی ہیں تعداد میں. پھر دیکھتے ہیں جو صحیح ہے اسے کہتے ہیں محفوظ روایت, اور جو دونوں میں سے ضعیف کمزور نکلتے اسے کہتے ہیں شاذ روایت. شاذ روایت وہ روایت ہے جو سند کے اعتبار سے سند ساری کی ساری صحیح ہے, سند بالکل ٹھیک ہے, لیکن راوی جو روایت کر رہے ہیں وہ دوسری سند سے کم درجے کے ہیں, ایک حدیث ہے دوسری حدیث ہے, دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ظاہر پیدا ہو رہا ہے, ایک میں اثبات ہے کرنا ہے, دوسرے میں نفی نہیں کرنا ہے مثال کے طور پہ. تو ہم دیکھیں گے اب ان دونوں میں سے کون سی صحیح ہے, آخر کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی, دیکھیں معصوم نہیں ہے یہ راوی جو معصوم نہیں ہے, کہیں پہ کسی غلطی ضرور ہوئی ہے. اب وہ کون ہے, سارے کے سارے ثقات ہیں, پوری لڑی جو ہے سونے کی ہے, سارے کے سارے ثقات ہیں, اب کسی سے کمی ہوئی ضرور ہوئی ہے. تو ہم پھر دیکھیں گے اس سند کو پوری کو دیکھیں گے اور اس سند کو دیکھیں گے اور کمپیئر کریں گے, کیا دیکھیں گے, ان راوی کو دیکھیں گے کہ یہ زیادہ ثقات ہیں یا یہ زیادہ ثقات ہیں, پھر اس روایت کو کرنے والے یہاں پر زیادہ ہیں یہاں پر زیادہ ہیں, اگر اس جو اس بات کی روایت ہے اس میں زیادہ ہیں ثقات, ہم کہیں گے یہ روایت جو ہے یہ محفوظ ہے, اسی پہ عمل کرنا ہے, یہ دوسری روایت جو ہے شاذ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے. یعنی شاذ روایت میں عام طور پہ سند آپ دیکھیں گے تو سند تو صحیح ہے, لیکن کوئی متن جو ہے دوسری روایت کی وجہ سے اس میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے تو دوسری روایت کی وجہ سے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اب مثال دوں تاکہ بات آسان ہو, میں مثال نہیں دینا چاہتا تاکہ بات میں پوری کر سکوں. مثال صحیح بخاری میں ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حساب ہوگا جنت جنت میں جائیں گے اور دوزخ دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ میں ایک خالی جگہ بچے گی اور ان کے اس خالی جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک خاص قوم پیدا فرمائیں گے اسی وقت, اور جہنم میں اس خالی جگہ کو پور کر دیں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اب سند کے اعتبار سے تو سارے ثقات ہیں, امام بخاری کی آپ جانتے ہیں کہ حدیث ساری صحیح ہیں, لیکن دین کی جو بنیادی اصول ہے ان سے حدیث ٹکراتی ہے یہ. ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اب اللہ تعالیٰ خاص قوم عذاب کے لیے پیدا کریں گے، نہ ان کے لیے کوئی نبی بھیجا اور نہ وہ مکلف تھے، نہ ان کو احکام کا حکم دیا گیا، نہ ان کو پتہ تھا کہ توحید کیا ہے، نماز کیا ہے، نہ عبادات کو کوئی پتہ تھا، بس پیدا کر کے عذاب دینے کے لیے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منافی ہے، اللہ تعالیٰ کے انصاف کے منافی ہے، عدل کے منافی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک تو دین کے بنیاد سے ٹکراتی ہے، دوسری روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ خالی جگہ جنت میں ہوگی، اس کے اللہ تعالیٰ قوم پیدا کریں گے جنت کو پورا کرنے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اور جہنم میں جو خالی جگہ بچے گی اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے. جہنم پہلے کہتی رہے گی ہل من مزید، ہے تو دیں میں خالی ہوں ابھی، ہل من مزید. جب اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں رکھیں گے جہنم میں اور آپس میں وہ مل جائے گی، وہ جگہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر کہے گی قط قط، اللہ تعالیٰ بس، اللہ تعالیٰ بس، میں بھر چکی ہوں. اب خالی جگہ ہے جنت میں قوم پیدا کی جائے گی، ایک روایت. دوسری میں خالی جگہ ہے جہنم میں قوم پیدا کی جائے گی. جب ہم نے دونوں کو دیکھا تو اس میں ٹکراؤ ہے، خالی جگہ جنت میں ہے یا جہنم میں جس میں نئی قوم پیدا کی جائے گی. تو ہم نے دیکھا جب دونوں کو سامنے رکھا کہ ایک روایت میں جو راوی ہیں وہ اس روایت سے زیادہ قوی ہے جو جس میں جہنم کا ذکر ہے. جنت کی روایت کے راوی جو ہیں وہ حافظے میں، یعنی ثقاحت میں، عدالت میں حافظے، وہ ان سے زیادہ قوی ہیں جو اس روایت میں ہے. تو یہ روایت جو ہے جنت والی روایت ہے، یہ محفوظ ہے اور وہ روایت شاذ ہے. آگے مثالیں آئیں گی، اب جلدی نہ کریں، آگے بہت مثالیں آئیں گی، لیکن سمجھانے کے لیے. سے شاذ کو پتہ چل گیا نہیں؟ پتہ چلا ضعیف ہے، شاذ ضعیف ہے، بالکل شاذ تو ضعیف کے حصہ ہے نا. یہ میں کہہ رہا ہوں ہمیں ترازو پہ تولا. تیسری شرط کیا تھی؟ چوتھی شرط شاذ نہیں ہونی چاہیے، شذوذ نہیں ہونا چاہیے نا، یہ لکھا ہے آپ نے. چوتھی شرط شذوذ نہیں ہونی چاہیے. تو شاذ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو شاذ کو نکال دیا ہم نے. چلیں اب یہ بھی پتا چلا کہ سند متصل ہے، جڑی ہوئی ہے پوری، راوی بھی عدل ہے اور حافظہ بھی چوٹی کا ہے، بہترین قوی حافظہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاذ روایت بھی نہیں ہے، یہ بھی پاس ہو گئی. کوئی اس میں علت تو نہیں چھپی ہوئی، قادر علت، کوئی نقص، کوئی عیب تو نہیں روایت میں. سند کی بات ہو چکی ہے، راوی کی بات ہو چکی ہے، شاذ بھی نہیں ہے، پھر کیا علت بچی؟ بعض ایسی علتیں، ایسے نقص ہوتے ہیں متن میں ہو سکتے ہیں یا سند میں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ اس کا مدلس، مدلس روایت، مدلس روایت یعنی جس روایت میں تدلیس سے کام کیا گیا، اور مدلس وہ راوی جس نے تدلیس سے کام لیا. مدلس وہ مدلس، مدلس دال کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، یہ روایت کا نام ہے. مدلس دال کے نیچے کیا ہے؟ زیر، یہ تدلیس کرنے والا ہے. یہ بات آئے گی انشاءاللہ. مدلس کیا ہے؟ آج کا موضوع ہمارا یہی تھا. مدلس کیا ہے؟ مدلس یہ ہے کہ کوئی شخص روایت کو اس کی اصل حقیقت سے بڑھا چڑھا کر بہتر انداز میں پیش کرنا اور اس کے عیب کو چھپانا. دلس تدلیس کا لفظ دلس لیا، دلس کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیرے کو، اندھیرا. اور عام طور پہ خرید فروخت میں جو عیب لوگ چھپاتے تھے اس میں لفظ استعمال ہوتا تھا. پھر یہ لفظ وسیع ہوا آہستہ آہستہ اور حدیث نے بھی اس کو لینا شروع کر دیا. تو اصل میں کسی کو اندھیرے میں رکھنا مطلب ہے. دلاسل لفظ دلاسل جو ہے دھوکہ، اندھیرے میں رکھنا، کوئی عیب چھپانا، یہ سارے اس کے مطلب ہیں دلاسل. تدلیس جو ہے وہ روایت جس میں تدلیس سے کام لیا گیا. تدلیس کیا ہے؟ کسی ابھی ایک تو لغت کے اعتبار سے بیان کیا میں نے، ابھی اصطلاح کے اعتبار سے محدثین کے نزدیک تدلیس کیا ہے کہ کوئی بھی راوی روایت کو اس انداز میں پیش کرے کہ اس کی حقیقت سے بڑھا چڑھا کر بہترین انداز میں اس کے عیب کو چھپا کے. کوئی عیب تھا روایت میں لیکن اس کو چھپا دیا. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بات دھوکے کی ہے اور اندھیرے میں رکھنے کی ہے تو پھر ایسے شخص کی روایت کیسے لیں ہم لوگ؟ کیا دھوکے باز فقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس میں دیکھیں, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. تدریس کی 6 قسمیں ہیں, ہم تدریس کی تفصیل بیان کریں گے. یہ اجمالی درس ہے, اس میں صرف یہ سمجھ لیں آپ تدریس کی تفصیل, ان کی قسمیں, 6 قسمیں کیا ہیں, کیسے سب میں بیان کریں گے انشاءاللہ. ایک مثال میں دیتا ہوں کہ تدریس کیوں بعض محدثین نے کی, بعض راویوں نے. اس کی مثال دیکھیں, چلتے ہیں روایت کے زمانے کی طرف. ٹائم مجھے بتاتے رہیں. روایت کے زمانہ دوسری صدی میں چلتے ہیں. فرض کریں کہ میں امام مالک کا شاگرد ہوں, یہ فرض کریں, اور آپ لوگ یہاں پر میرے شاگرد ہیں. میں روایت جب بیان کرتا ہوں تو کہتا ہوں حدثنی مالک قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 3 لوگ ہیں بس. اسے کہتے ہیں سند ثلاثی, ٹھیک ہے؟ امام مالک ہیں, امام نافع ہیں, اور صحابی جلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں. سند ثلاثی ہے. جب میں آپ لوگوں کو حدیث بیان کرتا ہوں, آپ لوگ یاد کر لیتے ہیں یا لکھ لیتے ہیں, اور پھر آپ میں سے ماجد بھائی ہیں جاتے ہیں اپنے آفس میں اور یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں, تو بھائی سب کیا کہیں گے؟ حدثنی مرتضی قال حدثنی مالک قال حدثنی نافع قال حدثنی عبداللہ بن عمر. ان کی سند کتنی ہو گئی؟ رباعی, 4. اہل حدیث کے نزدیک جو ثلاثی سند ہے اس کا درجہ بلند ہے رباعی سند سے. جتنے واسطے کم ہوں گے اتنی تقویت زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر بنا کر بھیجا. مثال دے رہا ہوں میں, سراج منیر. اس کی مثال یہ ہے کہ جتنی بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے اتنی روایت قوی ہوگی, جتنی دور ہوں گے اتنی روایت جو ہے ضعیف ہوگی. ضعیف یعنی ضروری بھی زیادہ ضعیف ہو, یعنی تقویت کے اعتبار سے وہ کم درجے کی ہوگی. ٹھیک ہے, اب ثلاثی سند رباعی سے بہتر ہے, رباعی خماسی سے بہتر ہے, خماسی سداسی سے بہتر. اس طریقے سے ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ماجد بھی چلے گئے چھٹی پہ یا کوئی ضروری کام کے لیے, 2 دن مجلس میں نہ آئے, اور میں نے ان 2 دنوں میں 20 حدیث بیان کی. اب مجھ سے براہ راست آ کے تو 20 حدیث میں ان کو اسپیشل تو نہیں بیان کر سکتا, کیونکہ اس زمانے کے دروس ایسے نہیں ہوتے تھے. مشکل سے وقت ملتا تھا اور سارا کا سارا دن اس میں گزر جاتا تھا اور سینکڑوں لوگ ہوتے تھے. تو جب واپس آئے 2 دن کے بعد تو ماجد بھائی نے عمران بھائی سے پوچھا, بھائی 2 دنوں میں کتنی حدیث بیان ہوئی؟ عمران بھائی نے کہا 40 حدیث, 20 اس دن کل اور 20 پرسوں. اب ماجد بھائی نے ان حدیث کو لکھ لیا, یاد کر لیا. جب آپ آفس میں گئے اور روایت کی جیسے کہ حسب معمول ان کی عادت تھی, اب وہاں پر جن روایات انہوں نے براہ راست مجھ سے نہیں سنا, اگر کہتے ہیں حدثنی میرے بارے میں تو پھر جھوٹے ہیں سچے ہیں؟ جھوٹے ہیں. اہل حدیث کے نزدیک, محدثی کے نزدیک ساری ساری روایتیں کی ختم, جھوٹے ہو گئے, ایک روایت نہیں لیں گے ان کی. اچھا, اگر کہیں حدثنی عمران قال حدثنی مرتضی قال حدثنی امام مالک, سچ ہے جھوٹ ہے؟ سچ ہے. لیکن مشکل ایک ہے, سچ میں مشکل ہے, جھوٹ میں اس سے بڑی مشکل ہے. حدثنی کہہ نہیں سکتے ساری روایت ختم, کذاب لکھا جائے گا پوری. ایک کو کذاب کہا گیا تو اس کی زندگی برباد ہوگی, یہ سمجھ لیں آپ, اس کی دنیا سب ختم ہوگی اس کی. یاد رکھیے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. اب اگر وہ کہتے حدثنی عمران تو ان کی سند کتنی ہو جائے گی؟ خماسی ہو جائے گی, 5 ایک اور بڑھ گیا. اور ان کے ساتھ ہی وہی حدیث جو میں بیان کرتا ہوں رباعی ہے, ان کی خماسی ہو گئی. اور رباعی کے سامنے خماسی کوئی لینے والا نہیں, اور اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو خماسی شاذ سمجھی جائے گی اور رباعی جو ہے محفوظ سمجھی جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا, ایک ہیلا کیا. ہیلا کیا تھا؟ حدثی لفظ استعمال نہیں کیا, کہا یہ روایت ہے عن مرتضی, اب عین کا مطلب ہے میرا شاگرد سب جانتے ہیں، سنا ہے یا نہیں سنا شک میں ڈال دیا، مجھ سے بہرحال سنا ہے یا کسی اور شاگرد سے سنا ہے، اب شک میں پڑ گئے کہ نہیں؟ اگر یہ مدلس نہیں ہے، اس کی ان کی عادت تدریس کی نہیں ہے، پھر تو یہ سند متصل ہے، عین اور حدثنا میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر یہ مدلس مشہور ہیں، پھر جب تک یہ نہیں کہیں گے حدثنی، روایت ضعیف ہے، کوئی نہیں لے گا ان کی روایت. جس جو احادیث موجود نہ تھے وہ 40 حدیث، سارے نہیں وہ 40 حدیث. اب عن سے روایت کی، اور جو ایک عیب تھا خماسی کا اس کو چھپا کر رباعی بنا دیا، اور نیچے درجے سے اسے بہترین انداز سے بنا سوار کی بیان کیا، اسے کہتے تدریس. اب سمجھے تدریس کی، اس میں مصیبت نہیں ہے. مصیبت اس میں ہے اگر وہ راوی جن سے آپ نے لیا، عمران بھائی کے علاوہ کوئی اور ضعیف راوی ہوتے، تب مصیبت آتی ہے تدلیس میں. بات سمجھے کہ نہیں؟ اگر کوئی ضعیف راوی ہوتا، ہو سکتا ہے کہ ان کا حافظہ کم ہو، ضعیف ہے وہ، مجھ سے صحیح بات نہ سنی ہو اور انہوں نے مائی بہن ان سے جا کے روایت لی ہو. اس کا مطلب ہے اگر کوئی بھی غلط لفظ انہوں نے ان کو بیان کر دیا، وہ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ فرمان کس کا ہے، اب یہ نہ دیکھیں کہ بیچ میں کون ہے. یعنی ایک لفظ بھی تاکہ ادھر ادھر نہ جائے، تو محدثین بہت مشکل اور کٹھن شرطیں رکھی ہیں. اب علہ قادحہ بھی نہیں ہے، یعنی تدریس بھی نہیں ہے، تو یہ روایت ہے صحیح. بچتے بچاتے صحیح الحمدللہ ہو گئی ہے. اب آتے ہیں پہلی شرط کی طرف، سند متصل ہونی چاہیے. اچھا، یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے. صحیح حدیث جسے کہتے ہیں، جی کیا چیز؟ پہلی شرط ہے اتصال السند، دوسری شرط ہے عدالت الرواح، روی عدل ہونے چاہیے، تیسری شرط ہے ضبط الرواح، یعنی حافظہ چوٹی کا ہو، چوتھی شرط ہے شاذ نہیں ہونی چاہیے، پانچویں شرط ہے اس میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہونا چاہیے، علت نہیں ہونی چاہیے، نقص یا عیب نہیں ہونا چاہیے. جی کس میں؟ کیا کہا؟ روایت میں، روایت پوری روایت میں، سند بھی متن بھی. یہ تعریف حدیث صحیح کی، اسے کہتے ہیں الصحیح لذاتہ. ٹھیک ہے. حسن حدیث کون سی ہوتی ہے؟ حسن حدیث میں چار شرطیں یہی ہیں، صرف ایک شرط میں فرق ہے. صحیح اور حسن کے بیچ میں صرف ایک شرط کا فرق ہے، سند متصل ہونی چاہیے. یعنی سند کی تعریف، حسن کی تعریف ہے وہ روایت جس کی سند متصل ہو، راوی عدل ہو، استقامت پر ہو، حافظہ کتنا ہو، ہاں چوٹی سے تھوڑا کم ہو. ایوا بارک اللہ فیک، چوٹی سے تھوڑا کم ہو. دیکھیں محدث نے اس کا بھی فرق رکھا ہے، چوٹی سے تھوڑا کم ہو، شاد نہیں ہونی چاہیے اور علت نہیں ہونی چاہیے، باقی وہی شرطیں ہیں. فرق کہاں پہ ہے؟ حافظے پر فرق ہے. کتنا؟ یعنی چوٹی سے تھوڑا کم کے کیا مطلب ہے اور کیسے جانتے ہیں؟ ٹیسٹ لیتے ہیں راوی کا، ان کی حدیث ساری دیکھتے ہیں، حدیث دیکھی ساری ایک راوی کی، اور دوسری احادیث اس متن کی، دوسری حدیث جو دوسرے راوی ہیں ان سے ملایا. اگر 90% سے زیادہ مطابق ہے سب روایت میں، تو اس کا مطلب یہ چوٹی کا حافظہ ہے. یعنی 95 سے اوپر آپ لے لیں یہ چوٹی ہے، 95 سے 90 ہے یہ چوٹی سے کم ہے. بعض محدثین 85 تک بھی لے لیتے ہیں، اس سے کم نہیں لیتے. اور اگر 50% سے کم ہو، صحیح الحفظ ہے، بالکل صحیح الحفظ، بدترین حافظہ، برا حافظہ. اس اس کو بھی ہم تفصیل سے بیان کریں گے. بس آپ یہی سمجھ لیں کہ حسن کون سی روایت ہے جس میں حافظ چھوٹے سے تھوڑا کم ہو. اس راوی کو کہتے ہیں صدوق. عدالت اور وقت جو ہے چوٹی کا حافظہ جو ہے اسے کہتے ہیں ثقہ. ثقہ راوی. ثقہ راوی کون ہے؟ جو عدالت میں بہترین ہو, مستقیم ہو, استقامت پہ ہو, متقی پرہیزگار ہو, اور جس کا ضابطہ بھی بہترین ہو. ضابطہ میں دو, میں نے صرف ایک چیز کی بات کی ہے حافظے کی, اس میں کتاب کی بات بھی آتی ہے. وقت میں وقت الصدر و وقت کتاب. سینے میں جو حافظ ہے وہ چوٹی کا ہے, اور کتاب میں جو لکھا ہے اس کو ایسے محفوظ کیا ہے جیسے کہ اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے. انسان کیسے اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے؟ ویسے ہی اس کو جو اس نے لکھا ہے حدیث اس کو اپنی جان سے بھی پیاری ہے. جب سے لکھا ہے کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دیا جو اس میں کوئی تبدیلی کر سکے. ٹھیک ہے. جو راوی, جس راوی کا ضابطہ تھوڑا کم ہو چوٹی کے درجے سے اسے کہتے ہیں صدوق. یہ قاعدہ ہے کسی روایت میں صدوق آ جائے راوی تو روایت ہوگی حسن, صحیح نہیں ہوگی, حسن ہوگی. سو راوی ہیں, سو میں سے ایک صدوق, باقی سارے کے سارے ثقات ہیں, وہ ایک درجہ کم ہو جائے گی, حسن آ جائے گی وہ. اچھا, اگر یہ حسن روایت ہے ہم دیکھیں گے کہ دوسری روایت ایک ہی متن, اس متن کی دوسری روایت موجود ہیں کہ نہیں. اگر موجود ہے ان کی سند کو دیکھیں گے ہم. اگر ان سندوں میں بھی صدوق اور راوی موجود ہیں, یہ سارے ثقات ہیں, تو یہ حسن درجے کی روایت جو ہے یہ صحیح لغیری ہو جاتی ہے. صحیح لغیری ہی, صحیح لغیری ہی وہ حسن روایت ہے جو مختلف طرق جمع کرنے کے بعد بلند درجے پر فائز ہوتی ہے. حسن نہیں, وہ ہو یا نہ ہو, کوئی راوی دوسرا ہو, یہ تو اس سند میں ہے نا. اگر الگ الگ سے دیکھا جائے ساری کی ساری حسن ہے, سب کو ملایا جائے تو اس روایت کی نقص دوسری پوری کر رہی ہے, دوسرے اس پہ دوسری کر رہی ہے, سب کو ملا کے یہ ہوگی صحیح لغیرہ. ضعیف حدیث جس کا متن ایک ہو, یعنی ایک ہی مفہوم ہے, ایک ہی متن ہو,
متن ایک ہے لیکن
موضوع ایک ہے لیکن ڈفرنٹ طریقے سے ہم تک پہنچی ہے. صحابی بھی دوسرے ہیں, ان کے تابعین بھی دوسرے ہیں, مختلف طریقے سے پہنچی ہے. ساری ہیں حسن, سب نے صدوق, کہیں نہ صدوق ہے, کہیں نہ کہیں پہ سہیل غیری ہو گئی ہے. سہیل ذاتی ہی, سہیل غیری ہی, حسن لذاتی ہی. حسن جو ہے وہ حسن لذاتی کہا جائے گا. اب سہیل غیری ہو گئی, حسن لذاتی ایک درجہ اوپر ہو گئی. حسن لذاتی جس میں صدوق راوی ہے حسن, و حسن لذاتی ہی وہ اپنی ذات میں حسن ہے. لغیری کسی اور وجہ سے, غیر کی وجہ سے اوپر ہوئی اور وہ سہیل غیری ہو گئی. پھر اگر اس روایت میں کوئی ضعف نظر آ جائے, کمزوری نظر آ جائے, تو روایت جو ہے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے اگر راوی جو ہے وہ کذاب نہیں ہے یا جھوٹا نہیں ہے, جھوٹ کی تہمت نہیں لگی اس کے اوپر, اور سند بھی ٹھیک ہے, متصل ہے, لیکن مسئلہ صرف راوی کے حافظے کا ہے یا کوئی راوی مجہول ہے یہاں پہ, جیسے آگے بیان ہوگا ان کو پتہ نہیں کون ہے, دوسری سند سے ہمیں ملا جو باقی سندیں ہیں ایک ہی موضوع کی, ایک ہی متن کی, جو باقی سندیں ہیں سب کو جمع کیا ہم نے, اور ہم نے دیکھا کہ ایک روایت کے نقص کو دوسری پوری کر رہی ہے, یعنی ایک روایت میں دوسرا راوی نہیں ہے, دوسری میں دوسرا ہے, تیسرا کا حافظہ کمزور ہے, تیسری میں تیسرے کا حافظہ درست ہے, چوتھا تو مشکل ہے, تو سب کو ملا کر یہ روایت ہو جاتی ہے حسن لغیرہ. حسن لغیرہ وہ ضعیف روایت ہے جس کی متعدد طرق جمع کرنے کے بعد اسے ایک درجہ بلند کر کے حسن لغیرہ کا درجہ دیا جاتا ہے, اور یہ قابل قبول ہے اور قابل اعتبار ہے. وہ ضعیف حدیث جو تعدد طرق کی وجہ سے حسن درجے پر فائز ہو جائے اسے کہتے ہیں حسن لغیرہ. اب کتنی قسمیں ہو گئیں؟ چار. صحیح لذاتی ہی چوٹی کا حافظہ ہے, صحیح لغیرہ ہی چوٹی سے تھوڑا کم حافظہ ہے لیکن بہت سارے سندوں کو جمع کرنے کے بعد وہ اس درجے پر فائز ہو گئی. حسن لذاتی ہی چوٹے سے کم درجے لیکن دوسری تقوی دینے والا کوئی نہیں ہے, دوسری سند ہی نہیں, وہ ادھر رہ گئی. پھر حسن لغیر ہی وہ ضعیف روایت جو دوسری طرق کی وجہ سے تقویت ملی اور حسن لغیر کے درجے پر فائز ہو گئی. آخر میں بچے ضعیف, وہ ضعف جس کو کوئی تقویت اور مضبوط نہ کر سکے. اب ہم نے یہ جان لیا کہ حدیث کی کتنے قسمیں ہیں. اب آتے ہیں سند کی طرف. سند ضعیف, ضعیف ہدایت وہ روایت جس جو قابل قبول نہ ہو. اب اس کی بہت ساری قسمیں ابھی آئیں گی ساری. مردود روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے, یعنی وہ روایت جو صحیح حدیث کی شرطوں سے کم ہو, یعنی کوئی شرط ایک یا دو شرطیں اس میں نہ پائی جائیں, وہ ضعیف کہلاتی ہے. پھر اس کے درجات ہیں ضعیف کے, کافی درجے میں بھی مثال کے ساتھ بیان کرتا ہوں. اب آتے ہیں پہلی شرط کی طرف, اتصال السند. کیا مطلب ہے اتصال سند؟ یہ ہے سند ایک چین ہے, اور میں پہلے ساتھی کو دے چکا ہوں, آپ لوگوں کو شاید نہیں دیا, یہ پیپر لے لیں آپ, سب کو دے دیں, ایک صحیح نکلا باقی دوسرے نکلے. یہ دے دیں, اور ہے سب کو مل گیا. ایک اور ہے بھی یا نہیں؟ یہ جو آپ کو پیپر میں دیا اس میں, یہ صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے, صحیح بخاری کی پہلی حدیث. اس میں آپ دیکھتے ہیں, قال الامام البخاری, امام بخاری نے بیان کیا, حدثنا الحمید عبداللہ بن الزبیر, امام بخاری کا استاد ہے. ان کے نیچے نمبر دو لکھا ہے, پہلے نمبر امام بخاری, دوسرے نمبر الحمید عبداللہ بن الزبیر. قال حدثنا سفیان, نمبر تین. قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری, نمبر چار. قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی, نمبر پانچ ہے. انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی, نمبر چھ. يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه, نمبر سات, على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سند الحديث كيا ہے؟ أبو عبد الله محمد اسماعيل البخاري, نمبر ایک. نمبر دو الحميد عبد الله بن الزبير, امام بخاري کے استاد. نمبر تین سفيان بن عيينة, جو الحمید عبداللہ بن زبیر کے استاد ہیں. نمبر چار یحیی بن سعید الانصاری, جو سفیان بن عیینہ کے استاد ہیں. پھر محمد بن ابراہیم التیمی, جو یحیی بن سعید الانصاری کے استاد ہیں. نمبر چھ علقمہ بن وقاص اللیثی, جو محمد ابراہیم التیمی کے استاد ہیں. پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, جو علقمہ بن وقاص اللیثی کے استاد ہیں. یہ سند ہے. تو پہلی شرط جو ہے وہ سند جو ہے متصل ہونی چاہیے. ایک دو تین چار پانچ چھ سات, امام بخاری سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سات ہے. یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ راوی ہیں سارے, بیچ میں یہ امام بخاری ہے. یہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میرے دائیں ہاتھ پہ یہ متن ہے. یہاں پہ اب اسے کہتے ہیں متصل السند, کہ ساری جڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا؟ یہ سند متصل, یعنی شاگرد نے استاد سے براہ راست سنا. اچھا, اب اس میں مختلف مباحث ہیں اس کے متعلق. نمبر ایک, معلق نہیں ہونی چاہیے. معلق کا مطلب ہے لٹکی ہوئی. یہاں سے اگر ہم اس کو نکال دیں اسے کہتے ہیں لٹکی ہوئی. یعنی امام بخاری براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے, اسے کہتے ہیں معلق. اس کی دوسری قسم ہے امام بخاری, یہ کون ہے, یہ صحابی ہے, یہاں پہ صحابی سے روایت کریں اسے معلق کہتے ہیں. یا تیسری قسم ہے معلق کی امام بخاری تابعی سے بیان کریں, ٹھیک ہے. چوتھی قسم ہے امام بخاری ان کے شاگرد سے بیان کریں. تو معلق یعنی لٹکی ہوئی سند, اب متصل ہے نہیں, کٹی ہوئی ہے, تو سند کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے, اسے کہتے ہیں معلق. اسی قسم میں بیان کر چکا ہوں, معلق لٹکی ہوئی. دوسری شرط اتصال کی منقطع نہیں ہونی چاہیے, منقطع یعنی ٹوٹی ہوئی, یعنی بیچ میں سے ایک راوی گم ہے. اس کو نکال دے یہاں سے, اب یہ راوی نہیں ہے. اب یہاں پر جو ہے ایک راوی جو ہے وہ کہتا ہے مجھے فلاں نے بیان کیا, اور فلاں اور اس کے بیچ میں 100 سال کا فرق ہے, 150 سال کا فرق ہے, 200 سال کا فرق ہے, یعنی ان کی ملاقات ناممکن ہے. اسے کہتے ہیں منقطع, یعنی سند کے بیچ میں سے ایک راوی کا گم ہونا یا ایک راوی کا کم ہونا. تیسری قسم ہے, تیسری شرط ہے معول نہ ہو. معول کہتے ہیں کہ ایک ادھر سے چلا گیا اور اس کے ساتھ والا بھی نہیں ہے, یعنی دو راوی مسلسل, معول کہتے ہیں دو راوی مسلسل سند سے کٹ ہوں, دو نکل گئے, اسے کہتے ہیں معول. شرط یہ کہ دو راوی ساقط ہوں, بشرط یہ کہ جڑے ہوئے ہوں, استاد اور شاگرد ہوں. اب دو بیچ میں سے نکل گئے یہاں سے, استاد اور شاگرد, یعنی یہ والا جی معول, معول معول میم عین با باد لم. یہ دیکھیں پھر اسی سند کی طرف واپس آتے ہیں آسانی کے لیے, یہ معول ہے. پھر اگلی قسم ہے مرسل نہیں ہونی چاہیے, یعنی صحابی نہیں ہے, صحابی کو بیچ میں سے نکال دیا اور تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتا ہے, اسے کہتے ہیں مرسل. پھر نمبر 5 مدلس نہیں ہونا چاہیے. مدلس میں واحد طور پر سند تو متصل ہے ساری کی ساری, لیکن بیچ میں ایک ایسا راوی ہے جو تدلیس سے کام لیتا ہے اور عین سے روایت کر رہا ہے, جس میں نے مثال بیان کی ہے, مدلس نہیں ہونا چاہیے. مدلس میں سند جو ہے متصل ہے, یاد رکھیں مدلس میں سند متصل ہوتی ہے. اور آخر میں چھٹے نمبر مرسل خفی نہ ہو. مرسل خفی وہ ہوتا ہے کہ کوئی راوی اس شیخ سے روایت کرے جس سے اس کی ملاقات نہ ہو, ملاقات ہے نہیں, کبھی ملا نہیں اسے, لیکن اسے روایت بیان کرتا ہے. اسے عام طور پر یہ منقطع کا ایک حصہ ہے, منقطع کا, اس مرسل خفی بھی کہا جاتا ہے. اب اس پیپر کی طرف واپس آئے, میں پوچھتا ہوں آپ جواب دیں. 1 سے لے کے 7 نمبر تک یہاں پر سند موجود ہے. اگر الحمیدی عبداللہ بن زبیر کو نکال دیا جائے سند میں سے, یہ کون سی روایت ہوگی؟ راوی نمبر 2 کو ہم نے نکال دیا, باقی کی سند یہی ہے, یعنی امام بخاری روایت کرتے ہیں قال حدثنا سفیان, بیچ میں سے ہم نے ایک روایت ایک کو نکال دیا, منقطع, بارک اللہ فیک, منقطع ٹوٹی ہوئی. اگر اس میں سے سر عمر بن الخطاب کو نکال دیا جائے رضی اللہ تعالی عنہ, کون سی؟ مرسل, تابعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں. اگر اس روایت سے سفیان بن عیینہ اور یحیی بن سعید الانصاری کو نکال دیا جائے, دونوں کو, کون سی؟ معول, کہ دو راوی ہیں علی التوالی ایک ساتھ استاد اور شاگرد ہیں. اور اگر امام بخاری سے عمر بن الخطاب سے روایت کریں, اسے کہتے ہیں معلق, کہ سارے کے سارے سند کو نکال کر سر عمر الخطاب سے بیان کیا یا براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. اور یہ سب جانتے ہیں امام بخاری سر عمر الخطاب سے کبھی ملے نہیں, لیکن یہ نہیں لکھیں, یہ کبھی نہیں لکھیں گے حدثنا, یاد رکھیں حدثنا تو جھوٹے ہیں, عن عمر بن الخطاب, عن اینڈ کس نے بیان کیا ہے؟ جنہوں نے ان سے سنا ہے. یہ تھا سند کے, سند میں صرف یہی چیزیں ہیں. چھٹی نہ لکھے تو کوئی حرج نہیں, بیسیکلی پانچ ہیں. کون سی ہے؟ معلق نمبر دو, منقطع نمبر تین, معول نمبر چار, مرسل نمبر پانچ, مدلس. مدلس روایت نہ ہو, تدلیس والی. اچھا اب آتے ہیں, اب سند پہ بات ہو گئی, اب راوی کی طرف آتے ہیں. راوی عدالت الرواۃ, راوی کا عدل ہونا, استقامت پر ہونا ضروری ہم نے کہا ہے. تو اس میں جو ہے نمبر ایک, مسلمان ہونا چاہیے. کافر کی روایت قابل قبول نہیں. نمبر دو, عاقل ہونا چاہیے, پاگل کی روایت قابل قبول نہیں. نمبر تین, بالغ ہونا چاہیے, بچے کی روایت قابل قبول نہیں. نمبر چار, مستقیم ہونا چاہیے, فاسق کی روایت قابل قبول نہیں. اور فاسق اگر کوئی روایت پیش کرے تو اسے کہتے ہیں منکر الحدیث. منکر پڑھتے ہیں نا آپ, فرانہ میں منکر ہے. منکر کی تین قسمیں ہیں, مختلف میں بیان کروں گا. پہلی اس قسم ہے فاسق, اگر کوئی منکر الحدیث یعنی یہ فاسق ہوگا شاید, یا باقی دو قسمیں ابھی بیان کرتا ہوں میں. فاسق, فاجر, فاسق, گنہگار, بدکار. نمبر چھ, پانچ, سنی ہونا چاہیے, بدعتی نہیں ہونا چاہیے. بدعتی کی روایت نہیں مانی جاتی الا یہ کہ شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک, بدعہ مکفرہ نہ ہو, مکفر بدعہ تو وہ کافر ہے. نمبر دو, اگر بدعہ مفسقہ ہے تو جس موضوع کی روایت ہے اس کے مطابق نہ ہو, یعنی روایت ہے اہل بیت کے متعلق اور رافضی کوئی ہو جو اس کو بیان کر رہا ہو, وہ تو بڑا چڑھا کر بیان کرے گا نا, موضوع پر نہ ہو اس کے موضوع کے مطابق. نمبر تین, وہ اپنی بدعت کی طرف داعی نہ ہو, بدعت کا داعی نہ ہو یہ جو روایت کر رہا ہے. اگر بدعہ مفسقہ ہے کسی کے اندر اور وہ فقہ ہے, سچا ہے, تو بعض محدثین اس کی روایت کو لے لیتے تھے اگر باقی شرطیں پوری ہیں, بات صرف اس کی ہو رہی ہے. نمبر چھ, اپنی عام باتوں میں سچا ہونا چاہیے, عام بات میں جھوٹ نہ بولتا ہو. اگر عام باتوں میں جھوٹ بولتا ہو تو اس کی روایت متروک ہوتی ہے. سنیں آپ نے, فلاں راوی متروک ہے. متروک یعنی اس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے, حدیث میں جھوٹ نہیں بولتا وہ, لیکن اس کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی, دنیا کے عام معاملات میں جھوٹ بولتا ہے. متروک الحدیث, متروک کہتے ہیں. نمبر سات, اسے جھوٹا نہیں ہونا چاہیے روایت میں, یعنی وہ جھوٹی حدیث نہ گھڑتا ہو نہ بیان کرتا ہو. ایسے شخص کو کہتے ہیں وواع, اور حدیث ہوتی ہے موضوع, موضوع حدیث, موضوع. نمبر آٹھ, فاسٹ ہے, اچھا سلو کرتے ہیں. مسلمان ہونا چاہیے کافر نہیں, عاقل ہونا چاہیے پاگل نہیں, بالغ ہونا چاہیے بچہ نہیں, مستقیم ہونا چاہیے فاسق فاجر نہیں, سنی ہونا چاہیے بدعتی نہیں, عام حالات میں سچا ہونا چاہیے جھوٹا نہیں, متروک. روایت میں سچا ہونا چاہیے, روایت جھوٹی نہ بیان کرتا ہو, روایت نہ گھڑتا ہو. موضوع جی متروک ہے, عام حالات میں جھوٹ بولتا ہے, حدیث میں سچا ہے لیکن عام حالات میں جھوٹ بولتا ہے, متروک ہے. مستقیم ہے نہیں, استقامت ہے نہیں اس کی. عدالت کی ضروری استقامت ہے نا, اور جھوٹا کر مستقیم ہو سکتا ہے؟ جھوٹے متقی ہے نہیں, جھوٹ بولتا متقی کیسے؟ اگر متقی ہوتا تو جھوٹ نہ بولتا. متقی مستقیم دونوں, متقی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا, مستقیم سیدھے راستے پہ چلنے والا. شاید میں مائک سے دور ہو گیا, میں دوبارہ واپس آتا ہوں. آواز نہیں آ رہی تھی, بتا دیتا ہوں مجھے نا, اگر کچھ سمجھنا ہے تو مجھے بتا دیں. ٹائم ٹائم اگر بھاری ہے تو روک دیتے ہیں, اگر آسان ہے, آسان ہے تو آگے کرتے ہیں, چلتے ہیں تھوڑے, اس کو پورا کر لیتے ہیں. اچھا آٹھویں نمبر کو پورا کرتے ہیں. آٹھویں نمبر پہ راوی جو ہے معروف ہونا چاہیے, معروف, اس سے لوگ جانتے ہوں. مبہم نہیں ہونا چاہیے, مجہول نہیں ہونا چاہیے. مبہم یعنی بغیر نام کے، عن رجل، عن رجل یا عن شخص، یہ رجل کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ مبہم ہے، مبہم نہیں ہونی چاہیے. مبہم کا مطلب ہے وہ راوی جس کا نام نہ لیا گیا ہو، اسے مبہم کیا ہے، مبہم نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو، مجہول نہ ہو. مجہول کا مطلب ہے نام تو موجود ہے لیکن پتہ نہیں کون ہے، مجہول. مجہول کی دو قسمیں ہیں، جہالۃ العین و جہالۃ الحال. جہالۃ العین ذاتی طور پر اس کی عین جو ہے مجہول ہے، اور یہ وہ راوی جس کا نام تو موجود ہے لیکن اس کی جرح و تعدیل کس نے نہیں کی، اور اس سے صرف ایک راوی نے روایت کو بیان کیا ہو. تین چیزیں یاد رکھیں، مجہول العین وہ راوی ہے جس کا نام تو معلوم ہے، نام بتایا گیا، عن خالد، اچھا نام ہے. اب یہ خالد کون ہے کوئی جانتا نہیں ہے، نہ کسی نے جرح کی ہے اس کی، نہ کسی نے توثیق کی ہے، ابھی آئی نہیں. ہاں نمبر تین، تیسری شرط آئی نہیں کی، اس سے صرف ایک راوی نے روایت کو بیان کیا ہو، ایک سے زیادہ نہیں، صرف یعنی اس نے صرف ایک استاد سے بیان کیا، اس کے شاگرد نے اسے ایک شاگرد نے بیان کیا ہو بس. اب یہ شخص کون ہے، اسے کہتے ہیں مجہول العین. جو مجہول الحال ہے دو شرطیں ایک جیسی ہیں، نام بھی موجود ہے اور کسی نے جرح تعدیل نہیں کی، نہ سچا کہا نہ جھوٹا کہا کسی نے، نہ کسی نے عیب نکالا نہ کسی نے کہا یہ اچھا ہے، اچھا ہی برائی پتہ نہیں ہے اس کی، لیکن ایک سے زیادہ راویوں نے اس کی روایت کو بیان کیا ہے، ایک سے زیادہ، یہ ہے مجہول الحال. ٹھیک ہے، مجہول الحال آ گیا. اب آتے ہیں ضبط الروایہ، ضابطہ کیسا ہے. میرے پاس ضابطے دو ہیں، یا تو سینے کا ضابطہ یعنی حافظہ، یا کتاب کا ضابطہ، اس نے کتاب کو بہترین طریقے سے محفوظ کیا، محفوظ کرنا بہترین طریقے سے. نمبر ایک، کہ بہت زیادہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، یعنی روایت کرتے بہت زیادہ غلط، یعنی حافظ اتنا کمزور ہے کہ بہت زیادہ غلطی کرتا ہے، بہت زیادہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. اگر بہت زیادہ غلطی واضح ہو گئی تو مطلب اس کا ضابطہ ٹھیک نہیں تھا، ایک شرط سے حدیث کی کم ہو گئی. اور جو بہت زیادہ غلطی کرتا ہو اس کی حدیث کو بھی منکر کہا جاتا ہے، منکر الحدیث. پہلے قسم کون سی تھی، فاسق کی روایت منکر ہوتی ہے. اب دوسرا جو زیادہ غلطی کرتا ہو، یعنی ہے تو بیچارہ مستقیم اچھا ہے لیکن حافظ اتنا اس کا ساتھ نہیں دیتا، سو روایت بیان کی ہے، سو میں سے بیس صحیح، اسی غلط ہیں یا نوے غلط ہیں، اب حافظ بیچارے کا کیا ہے، اب اللہ اس کا قصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو حافظہ دیا بیچارے کو، محنت کرتے بھول جاتا ہے تو اس کے حدیث کو حدیث نے نہیں لیا. یعنی صرف استقامت کافی نہیں ہے، حافظ بھی چوٹی کا ہونا چاہیے یا اس سے تھوڑا کم، یہ منکر الحدیث ہے. نمبر دو، حافظہ کی خرابی، اگرچہ ملتے جلتے ہوں لیکن علماء نے تھوڑا فرق رکھا ہے، یعنی اگر وہ 90% غلط کرتا ہے تو 80% یا 70% غلط کرتا ہے، یعنی پہلے سے تو بہتر ہے لیکن پھر بھی اس کی بہتری کوئی فائدہ مند نہیں اس کے لیے، حدیث پھر بھی اس کی منکر ہے، یہ بھی منکر ہے. نمبر تین، بے خبری اور حاضر دماغی کا فقدان. بیٹھا ہے استاد درس دے رہا ہے اور وہ اپنی سوچوں میں گم ہے، یا کسی چیز سے کھیل رہا ہے، حاضر دماغ نہیں ہے. جب حاضر دماغ نہیں ہے تو آگے وہ کیا بیان کرے گا. دیکھیں بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، بات یہ نہیں کہ استاد سے سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، بات یہ کہ اس نے حدیث آگے جا کے بیان کرنی ہے. تو دیکھتے تھے جو اس طریقے کا شخص اس کی روایت کو نہیں لیتے تھے. جی پہچانتے کیسے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو آج کل کے دور میں علم نہیں ہے، کمی ہے علم کی. وہاں پر تو روڈ پہ چلتے ہر شخص کو جانتے تھے کہ یہ کس کا استاد ہے، کس کا شاگرد ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ وہ دور تھا. اب کیا سمجھ، اسماء الرجال نے زندگی اپنی وقف کر دی؟ وہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ راوی نے جسے روایت کی ہے اس کا دادا کیا کام کرتا تھا، وہ نہیں اس کا دادا کیا کام کرتا تھا، اس نے شادی کہاں سے کی ہے، وہ گھرانہ کیسے تھا، اس کے دیکھتے ماحول کا اثر تو اس پہ نہیں ہے، کوئی بدعتی خاندان سے اس کا تعلق تو نہیں ہے، اس کے دوست کون ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے. انہوں نے ایسی باریک بینی بیان کی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو جو شخص لاپرواہی درس کے بیچ میں کرتا ہے تو وہ اس کو بہتر جانتے ہیں، وہ اس سے زیادہ جانتے ہیں جو زیادہ سے قراوی ہے کہ یہ کیسا ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کرنا ہے، اصل مقصد یہ تھا ان کا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ان کو. نمبر چار، کثرت وہم و خیال. حدیث بیان کرتا ہے لیکن اکثر وقت غلطی کر جاتا ہے، پھر اس کو صحیح یاد آ جاتا ہے، نہیں ایسے نہیں تھے ایسا تھا، روایت کر لی بیان کر لی تھوڑی دیر کے بعد، نہیں ایسے نہیں تھے ایسی تھی، ابھی وہم اور خیال میں مبتلا ہے بیچارہ. اس حدیث کو معلل کہتے ہیں، معلل یہ ٹرمنالوجی ہے، یہی ہم نے سیکھنا ہے، معلل کیا یہ چیز ہے، یہ یاد رکھیں، معلل. میم عین لام لام، جس میں علت ہو کوئی. نمبر پانچ، آئیں گے انشاءاللہ، بعض نیلی کے وہ بھی میں نے بیان کر دیے. نمبر پانچ، ثقہ راویوں کی مخالفت نہ کرتا ہو. اگر ثقہ راوی کی مخالفت کر دی، اب نئی بحث شروع ہوگی پھر. یعنی ثقہ راوی ضابطے کی بات ہو رہی ہے نا، اب اسے روایت کی ہے، اب جو ثقہ راوی دوسرے ان سے مخالفت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے دونوں میں سے ایک کا حافظہ کم ہے. کیا خیال ہے؟ دونوں میں سے ایک حافظہ تو کم ہے نا. اب روایت اس نے بیان کی ہے اور روایت دوسری طرف سے بھی ملی ہے، دوسری سند سے، وہ روایت اسے ٹکراتی ہے. جس سعد کی میں نے مثال بیان کی، ٹکراتی آپس میں. اب دونوں میں سے ایک کا حافظہ کم ہے، وہ سارے ثقات ہیں، اس میں ایک ایسا راوی ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے. اب یہ مخالفت کرنے والا جو ہے، کیونکہ اس کا حافظہ کم ہے، تو مخالفت کے آگے قسمیں ہیں. اگر کوئی بھی روایت بغیر مخالفت کے ہو، اس کے کوئی مخالف نہیں ہے، سارے جتنی بھی سند سے ملے سب اس کے ساتھ ہیں، اسے کہتے ہیں محکم روایت. محکم یعنی اس کے خلاف کوئی روایت نہیں، محکم. ایک روایت ہے سند سے پیش کی گئی ہے، دوسری جتنی بھی سندیں موجود ہیں اسی ایک روایت کی، ساری کی ساری ایک جیسی ہیں، مخالفت نہیں ہے. یعنی جس روایت کے کوئی مخالف نہ ہو اسے محکم کہتے ہیں. نمبر دو، کون سا؟ یہ ضبط پانچویں نمبر پہ ہے، ثقہ راوی کی مخالفت نہ ہو. اگر ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، شاید ایک قسم ہے بس، اور بھی ہیں اس کی قسمیں. محکم میں کوئی مخالفت نہیں، اگر مخالفت ہے تو پھر ہم آگے آتے ہیں. اگر مخالفت ہے اسے کہتے مختلف الحدیث، اگر کوئی ایک سند یا دوسری روایت اسے مخالفت کرتی ہے مختلف الحدیث کہتے ہیں اسے. اب آتے ہیں دو روایتیں مختلف ایک ہی موضوع میں، تو ہم دیکھیں گے کہ کوئی ناسخ منسوخ تو نہیں ہے. ناسخ منسوخ کے لیے جاننا ضروری ہے، نمبر ایک پہلے تو تعارض ہو آپس میں، ٹکراؤ ہو، نمبر دو ڈیٹ کا پتہ ہو کہ کون سی پہلے روایت ہے کون سی بعد میں ہے. اس کی مثال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر روزے کے وقت کسی نے حجامت کروا لی تو حاج محجوم دونوں جو ہیں وہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا، افطر حاجم المحجوم. اور یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کی، انہوں نے سیدنا ابو جعفر، سیدنا جعفر بن طالب کو دیکھا، سیدنا جعفر بن ابی طالب عنہ کو دیکھا کہ وہ حجامت کروا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا افطر حاجم المحجوم. پھر حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامت کروائی روزے کی حالت میں. اب یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، وہ 10 ہجری کا واقعہ ہے، کون سا پہلے ہے؟ 8 ہجری والا. کون سا بعد میں ہے؟ 10 ہجری والا. اور سید انس بن مالک نے فرمایا پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ حکم تھا، پھر یہ منسوخ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامت کروائی روزے کی حالت میں. اب جب ڈیٹ معلوم ہو گئی تو افطر حج اور محجوم جو ہے وہ منسوخ ہو گئی، اور یہ منسوخ روایت ہے، اور جو دوسری روایت ہے وہ ناسخ روایت ہے. ناسخ، اچھا ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہیں چلا جا رہا، ڈیٹ کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی تعارف ہے. ہم جمع نہیں کر سکتے، جمع کر لیتے تو الحمدللہ اب جمع نہیں ہو سکتی، ہمیں ڈیٹ کا پتہ بھی نہیں کون سی آگے کون سی پیچھے ہے. پھر تیسرا سٹیپ ہے راجح مرجوح دیکھیں گے، کون سی زیادہ راجح ہے، کس کے راوی زیادہ ثقات ہیں کس کے کم ہیں، کس کی سند زیادہ قوی کس کی سند زیادہ کم ہے، اس طریقے سے. اور مرجحات بہت زیادہ ہیں، 70 کے قریب ہیں ترجیح میں، بعد میں کبھی بیان کریں گے. نمبر اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ روایت مضطرب روایت، المضطرب، کہ کسی طریقے سے دونوں احادیث کو جمع نہ کیا جا سکے. لیکن تضاد ابھی بھی موجود ہے، ٹکراؤ ابھی بھی موجود ہے، ہم نے کوشش کرنے کے باوجود بھی ان کو قریب نہ کر سکے. یہ مضطرب، اور مضطرب حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، مضطرب. پھر اچھا یہ تو ختم ہو گیا، چلے ایک دو تین چار پانچ، چلو پانچ چیزیں رہ گئیں، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اس متعلق کوئی سوال؟ جی ہاں، جی ہاں، ایک ایک نہیں، ایک ہی طبقہ کافی ہے. اگر 10 طبقے ہیں تو ایک ہی طبقے میں اگر 3 ہیں تو وہ مشہور ہے، اگر 2 ہیں یعنی ایک طبقے میں 3 ہیں دوسرے طبقے میں 2 ہیں کیا ہوگی؟ عزیز یہاں پر قلت کثرت پر غالب ہے، یاد رکھنا قلت کثرت پر غالب ہے. سات راوی ہیں،
اور ساتوں میں اگر سے
نہیں، یہ 7 راوی ہیں، یہ ایک سند ہے، اس کی دوسری سند بھی ہے، تیسری بھی ہے، چوتھی بھی ہے، دسویں بھی ہے، یہ سینکڑوں سندوں سے یہ روایت موجود ہے، حدیث مختلف کتابوں میں مختلف سند کے ساتھ. تو ہم سب کو جمع کریں گے، دیکھیں گے کہ امام بخاری کے طبقے میں کتنے لوگ ہیں، امام بخاری کے لیول کے، 1 2 3 4 5 6 نہیں گن سکتے، بہت لوگ ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے استاد کے طبقے میں کتنی ہیں، مثال کے طور پہ 2 ہیں بس، ان کے استاد کے طبقے میں 3 ہیں، پھر ان کے اوپر والے طبقے میں 1 ہے، یہ کون سی روایت ہوگی؟ ہاں کون سی؟ غریب فرد، بارک اللہ. کیوں؟ 2 بھی تو ہیں 3 بھی تو ہیں، 1 نے سب کو توڑ دیا، غالب ہو گئی، تو یہ روایت فرد سمجھی جائے گی. اچھا فرد روایت ضروری کہ ضعیف ہو، یاد رکھیں. ہم دیکھتے ہیں راوی کو، اگر روایت کے روایت اور راوی اگر شرطیں پوری یہ ترازو میں نے دیا ہے، 5 شرطیں مل گئی ہمیں، اگرچہ وہ غریب روایت ہے یا فرد روایت ہے، 5 شرطیں پوری ہو گئی وہ صحیح ہے. اس لیے احاد کی ہم نے بات کیوں کی ہے، معتزلہ نے اس کو ایجاد کیا ہے، جو تقدیر کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں حدیث احاد جو ہے ہم عقیدے میں نہیں لیتے. پھر اشاعرہ نے ان کی پیروی کی ہے، حدیث احاد عقیدے میں ہم نہیں لیتے. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہم کیسے مانی، تو حیران کر دینے والی بات ہے کہ ایک راوی کے 200 شاگرد ہیں، ان میں سے صرف ایک شخص کو اس کا علم ہے، باقی کو علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کو وہم ہوا ہو، ہو سکتا ہے جھوٹا ہو. بھائی اگر راوی دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے، اگر راوی ثقہ اپنے مان لیا ہے، عدل ہے، مستقیم ہے، اور اس کا حافظہ بھی چوٹی کا مان چکے ہیں، سند بھی متصل ہے، شذوذ بھی نہیں ہے، علت بھی نہیں ہے، پھر لیتے کیوں نہیں ہو؟ وہ عقیدے میں ہو، وہ معاملات میں ہو، عبادات میں ہو، کیوں نہیں لیتے؟ مشکل کیا ہے؟ اسی راوی کی روایت رفع دین پہ لے لیتے ہو، اور اسی راوی کی روایت عقیدے کے مسئلے میں نہیں لیتے ہو. اللہ کے صفات کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نازل فر ہوتے رات کے آخری پہر میں، یہ روایت کیوں نہیں لیتے؟ کہتی یہ روایت احاد روایت ہے، متواتر ہم نہیں لیتے کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے. یہ تضاد کیوں آپ لوگوں کے اندر؟ جب نماز کے تعلق سے آپ نے روایت لے لی ہے تو یہ بھی لینی چاہیے، راوی تو ایک ہی ہے نا، دوسرا شخص تو نہیں ہے، وہی راوی ہے. جب حدیث نزول بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے متعلق کہتے ہم نہیں لیتے، وہی راوی جب کسی نکاح کے معاملے روایت پیش کرتے کہتے ہم لے لیتے ہیں. ارے کیوں, وہاں جھوٹا تھا یہاں سچا کیسے ہو گیا؟ شخص تو وہی ہے. وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ عقیدے کا معاملہ ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے, اور ایسا ڈر کہ انہوں نے دین کے بہت سے عزے کو چھوڑ دیا ہے. یہ کون سا ڈر ہے؟ یہ بدبختی ہے, ڈر نہیں ہے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.